گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, آپ اس وقت دار الافتاء اہل سنت سلسلہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. دار الافتاء اہل سنت نارتھ کراچی فیض مدینہ مسجد سے جو ملحق ہے, اس کے مفتی جمیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. اسی طرح مرکزی دار الافتاء اہل سنت مرکز الاولیاء لاہور داتا دربار سے مفتی انس مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. شرخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام اس کے صفحہ نمبر 5 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم پہلا سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. یہ کال چلائیے.
اگر قضا نماز پڑھ رہا ہے اور وہ فاسد ہو جائے تو اب وہ دوبارہ کس نیت سے نماز شروع کرے گا؟
جی, قضا نماز پڑھ رہا اور قضا نماز ہی فاسد ہو گئی تو اب دوبارہ کیا کرے گا, قضا کی قضا یا کیا کہلائے گی وہ؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قضا نماز اگر کسی بھی وجہ سے فاسد ہو جائے, جیسے کوئی فرض ادا ہونے سے رہ گیا, تو اس صورت میں جو نماز ہوتی ہے یہ ادا نہیں ہوئی.
ٹھیک ہے,
تو اس نماز کو دوبارہ سے نئے سرے سے ہی پڑھا جائے گا. اب یہ سوال کہ کس نیت سے پڑھا جائے گا, تو چونکہ جو نماز اپنے وقت پہ ادا نہیں ہوئی وہ قضا ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی وقت گزر گیا اور نماز نہیں پڑھی تو اب وہ نماز قضا کہلائے گی. اب جب قضا پڑھ رہے تھے تو اس صورت میں بھی نماز میں کوئی فساد پیدا ہو گیا, کوئی ایسی چیز جو نماز کو فاسد کرنے والی تھی, توڑنے والی تھی, وہ پائی گئی, تو اب جب وہ نماز کو دوبارہ پڑھیں گے تو واجب الادا کی نیت سے نہیں پڑھیں گے.
ٹھیک ہے,
واجب الادا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی نماز ادا تو ہو چکی ہے,
ٹھیک ہے, پڑھ لی ہے,
پڑھ لی ہے, فاسد نہیں ہوئی, ادا ہو گئی, لیکن اس کے اندر کوئی ایسا نقص آ گیا جس کوئی واجب چھٹ گیا تھا یا مکروہ تحریمی فعل کا ارتکاب کر لیا تھا, تو واجب چھٹنے کی وجہ سے یا مکروہ تحریمی فعل کے ارتکاب کی وجہ سے نماز میں جو کمی اور نقصان واقع ہوتا ہے, تو اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے اس نماز کو جو پڑھا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں واجب الاعادہ. ایسی نماز دوبارہ صحیح طور پہ پڑھنا واجب ہوتی ہے. لیکن فرض نماز ادا کر رہے تھے قضا اور اس میں کوئی نماز فاسد کرنے والی چیز پائی گئی, مثال کے طور پہ گفتگو کر لی,
بات چیت
کر لی, یا کسی کا سلام کا جواب دے دیا, تو اس طرح بھی نماز فاسد ہو گئی, اب اس نماز کو دوبارہ سے نئے سرے سے بطور قضا ادا کرنی ہوگی.
ٹھیک ہے, تو حضور اس میں جب ہم نماز کے فاسد ہونے کی بات کرتے ہیں, ٹوٹ گئی نماز, اب جیسے ایک دو مثالیں آپ نے دی نا, بات چیت کرنا, اب یہ تو ایک عام سی کامن بات ہے اور سب کو پتا ہے کہ اگر نماز میں بات چیت کریں گے, کچھ کھائیں پیئیں گے تو نماز انڈرسٹوڈ ہے ٹوٹ جائے گی, یہ تو ایک کنفرم بات ہے. لیکن بہت سارے جو نماز توڑنے والی باتیں ہیں, مفسدات صلات جن کو ہم کہتے ہیں, اصطلاحیں بھی ہمیں سیکھنی چاہیے جو بھی نماز پڑھتے ہیں, تو وہ بہت سارے ایسے ہیں کہ کامن نہیں, معلوم نہیں ہوتے ہیں. جیسے عمل کثیر کے تحت بہت ساری چیزیں آتی ہیں, تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے نماز پڑھنا سیکھا ہی نہیں, یعنی نماز پڑھتے کیسے ہیں, رکوع کیسے کرتے ہیں, سجدہ, یہ تو اس کو دیکھ دیکھ کے پتہ چل گیا, لیکن مسائل سیکھ کر نماز پڑھنا جس کو کہتے ہیں وہ اس نے نہیں کیا, اب اس کو نماز کے حوالے سے مسائل پتہ چلنا شروع ہوئے، مدنی قافلوں کا مسافر بنا، یا علماء کی صحبت ملی، یا ہمارے سلسلے کے ذریعے سیکھے، مدنی چینل کے دیگر سلسلوں کے ذریعے اس نے سیکھ لیے، تو اس کو یہ احساس پیدا ہو گیا کہ بھی نماز توڑنے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں، مکروہ کر دینے والی بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو کیا اب اس بات کے پیش نظر کہ پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا اور اب ہو سکتا ہے کہ میری نماز میں ایسی چیزیں پائی گئی ہوں کہ جو میری نماز کو خراب کر دیتی ہوں، تو کیا اب اس بات کے پیش نظر وہ اپنی ساری نمازیں دہرائے گا، یا بس جو ہو گیا سو ہو گیا، کیا پتا ٹھیک ہو گئی ہو، کیا پتا وہ خراب ہو گئی ہو، یا پھر آگے اب نئی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، کیا کرے گا وہ؟
دیکھیں اس میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو نماز میں کراہت تنزیہی پیدا کرتی ہیں، بعض کراہت تحریمی پیدا کرتی ہیں، اور بعض کام ایسے ہیں جو نماز کو توڑ دیتے ہیں، جن کو مفسدات نماز بھی کہا جاتا ہے۔ اب جیسے ان کو اب پتہ چلا کہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کے کرنے سے نماز پہ اس انداز میں اثر پڑتا ہے کہ کبھی نماز ٹوٹ ہی جاتی ہے، دوبارہ سے پڑھنا اس کا ضروری ہوتا ہے، اور کبھی کراہت پائی جاتی ہے تو اس کراہت کو دور کرنے کے لیے اس نماز کو دوبارہ سے اس کا اعادہ کیا جاتا ہے، کبھی اعادہ واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ زمانہ سابق میں جو انہوں نے نماز پڑھی ہے، اپنے اس نماز پہ غور کریں گے کہ اس نماز کے اندر ان کا کوئی واجب، جو اب پتہ چلا ہے کہ یہ چیز نماز میں واجب ہے اور یہ ادا نہیں کرتے تھے،
ٹھیک ہے،
اس کی ایک مثال
گمان ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ نہیں کرتا ہوں گا،
تو جیسے ایک مثال کے طور پہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرا سجدہ کرنے کے لیے درمیان میں بیٹھا جاتا ہے، اس کو جلسہ کہتے ہیں، اور جلسہ یہ واجب ہے،
صحیح،
اور جلسے میں اطمینان کے ساتھ بیٹھنا بھی واجب ہے،
بالکل سیدھا
اطمینان سے بیٹھے، کہ جس طرح التحیات کی حالت میں آدمی بیٹھتا ہے،
ٹھیک ہے،
اس طرح اب وہ تو تھوڑا التحیات بھی پڑھنی ہوتی ہے، لیکن یہ اطمینان والی کیفیت،
جیسے ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو وہ بیٹھتے ہیں کچھ دیر، اس کے بعد پھر وہ دوسرا سجدہ باقاعدہ،
تو اب یہ ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار، یعنی بالکل اطمینان ہو جائے، اتنی مقدار میں بیٹھنا اطمینان سے، یہ واجب ہے،
ٹھیک
ہے۔ اب اگر کسی کی عادت یہ رہی ہے کہ وہ ایک سجدہ کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک سجدہ کر کے ابھی آدمی اٹھا، ابھی اسی پوزیشن میں دوبارہ دوسرے سجدے میں چلا گیا، تو اس میں جلسہ جو نماز کے واجبات میں سے ایک واجب ہے وہ چھٹ گیا۔ اگر کسی کی روٹین سابقہ یہی رہی ہے،
تو پتا کہ میں ایسے ہی پڑھتا تھا،
ہاں اسی طرح، تو اب گویا وہ نماز کا ایک واجب چھوڑ رہا تھا،
ٹھیک ٹھیک۔
اب جب پتا چلا کہ ایک واجب مجھ سے چھٹتا رہا ہے، اور جب نماز میں کوئی واجب چھٹ جاتا ہے، بھولے سے چھٹے تو سجدہ صحو سے اس کی تلافی ہوگی، لیکن جو روٹین اس کی بنایا ہے کہ جس نے جلسہ کرنا ہی نہیں تھا، تو وہ بھولے سے نہیں چھوڑ رہا،
ٹھیک ہے،
وہ جان بوجھ کے ہی چھوڑ رہا ہے،
ٹھیک ہے،
اور جب کوئی واجب جان بوجھ کے چھوڑا جاتا ہے تو پھر اس نماز کا اعادہ واجب ہو جاتا ہے،
دوبارہ پڑھنی ہوتی ہے۔
اب یہ کہنا کہ مجھے پتہ نہیں تھا،
ٹھیک ہے،
تو نماز کے معاملات میں، فرائض واجبات اس طرح کی چیزوں کے معاملات میں، اور پھر مسلمانوں کے شہروں میں، مسلمانوں کے علاقے میں آپ رہ رہے ہیں، آپ جدی پشتی مسلمان ہیں، اور ان معاملات میں عدم علم، جس کو کہتے ہیں کہ جہالت، معلوم نہ ہونا، تو یہ عذر نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے،
تو اب یہ علم حاصل نہ کرنا یہ ایک الگ گناہ ہے،
صحیح،
فرائض کا علم حاصل کرنا فرض ہے، واجبات کا علم حاصل کرنا واجب ہے، تو جو چیز جس درجے کی ہے اس سے متعلقہ ضروری جو مسائل ہیں اس کا حکم بھی اسی نوعیت کا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے۔
تو اب اگر آج تک کوئی اس طرح فرائض چھوڑتا رہا ہے نماز میں، تو کہ نماز ٹوٹ جاتی تھی اور وہ پرواہ نہیں کرتا تھا، تو نماز کا یا اس کو دوبارہ سے ادا کرنا ضروری ہوگا، واجبات چھوٹے ہیں تو اس نماز کا اعادہ کرنا واجب ہوگا، سنتیں چھوٹی ہیں تو اعادہ مستحب ہوگا، کرے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے۔ تو بہرحال اتنا ضرور ہے کہ سابقہ نماز اگر غلط تھی تو اب یہ نہیں ہوگا کہ بس اللہ تعالیٰ
کنفرم نہیں ہو رہا اس کو کہ چھوٹتی نہیں، جیسے یہ والا جب اپنے واجب بتایا جلسے میں بیٹھنا وہ بیٹھتا رہا، ایسی بھی واجبات ہیں نا کہ جو
توجہ جن کی طرف نہیں ہے، اب اس میں دیکھیں جب تک آدمی کو یقین نہیں ہے نا کہ میری نماز میں، سابقہ نمازوں میں میں نے جو بھی انداز تھا اس میں کوئی واجب چھوٹا ہے، واجب کی چھوٹنے کا، ترک ہونے کا اگر یقین ہے، ظن غالب ہے، پھر تو نماز کا جو بھی حکم ہے اس اعادے کا وہ حکم اس کو دیا جائے گا، اور اگر اس کو کنفرم ہی نہیں ہو رہا کہ واجب چھوٹا تھا نہیں چھوٹا تھا، لیکن اب پتہ چل رہا ہے کہ اچھا یہ چیزیں واجبات ہیں، یہ چیزیں نماز کے فرائض میں شامل ہیں، تو اب بہرحال سابقہ اگر نمازوں میں کوئی ایسی غلطی جس میں فرض چھوٹنے یا واجب چھوٹنے کا نہ ظن غالب ہے نہ یقین ہے تو اس کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا جائے گا.
ٹھیک ہے نماز.
لیکن آئندہ جو فرائض ہیں واجبات ہیں ان کے مطابق نماز ادا کرنا اس کے لیے ضروری ہے.
ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین مسئلہ آپ نے سنا, لیکن یہ بھی تو اس کے لیے نا کہ جس کو پتہ چل گیا ہو کہ اس کے واجبات چھوٹے تھے, اس کے فرائض چھوٹے تھے یا نہیں چھوٹے تھے, لیکن احساس پیدا ہو گیا اور اب وہ اپنی نمازوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ آیا مجھے نمازیں دہرانی ہیں یا نہیں دہرانی, کسی عالم سے مشورہ کرتا ہے, مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے. وہ مسلمان کے جن کو معلوم ہی نہیں, یہ فرض کہہ رہے ہیں نا کہ فرض کا سیکھنا فرض, واجب کا سیکھنا واجب, تو یہ بھی کئیوں کو نہیں پتا ہوتا کہ فرض کس کو کہتے ہیں واجب کس کو کہتے ہیں. تو احساس پیدا ہونا تو بعد کی بات ہے, بہت دور کی بات ہے. تو ہمیں ابھی جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, بہت سارے ناظرین ایسے بھی ہوں گے کہ وہ دینی باتیں سنتے رہتے ہوں گے, ہمارا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے دیکھتے ہوں, مسجد میں جا کر وہ امام صاحب کی جو خطیب صاحب ہیں ان کی کبھی کبھار جو ان کا بیان ہے اس کو بھی سنتے ہوں, لیکن جس کو کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر اپنے اوپر آنے والے فرائض کا سیکھنا واجبات کا سیکھنا, تو ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد اس سے محروم ہو. کہ ابھی بھی جیسے کچھ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں, کئی لوگ ایسے ہوں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے, مسجد میں جاتے ہوں گے اور دینی لوگوں سے بھی وابستہ ہوں گے, لیکن ان باتوں کی طرف ان کی بالکل توجہ نہیں ہوگی, فرائض کا ان کا بالکل علم نہیں ہوگا, واجبات کتنے ہیں کس طرح ادا کیے جاتے ہیں, چھوٹ جائیں تو کیا ہوتا ہے, ایسا کچھ بھی ان کو معلوم شاید بہت ساری تعداد ہو کہ اس کو نہ ہو. پر ابھی چلیں معلوم ہو چکا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے, کس انداز سے کرنا ہے. تو جو بھی ہمیں سن رہا ہے اگر ان باتوں کا علم نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ ابھی سے نیت کرے اور فرض واجبات اور دیگر جو معاملات ہیں کہ جس کا سیکھنا ضروری ہے لازم ہے ان کو جلد از جلد سیکھے. جیسے نماز کے حوالے سے مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں, مسائل بیان فرما رہے ہیں, تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر باقاعدہ نماز کورس کے نام سے کورس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آپ جب بھی جس وقت بھی جہاں پر بھی رہتے ہیں اگر آپ نماز کورس کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی مراکز میں تربیت گاہیں موجود ہیں, آپ وہاں رابطہ کیجئے انشاءاللہ عزوجل. اور یہ 7 دن کا, زیادہ دن کا نہیں ہوتا, بہت کم ایام کے لیے اس کو کروایا جاتا ہے, آپ وہاں داخلہ لیجئے انشاءاللہ عزوجل, آپ کو نماز پڑھنا سکھایا جائے گا. قرآن پاک کہ جو نماز کے اندر جس کا پڑھنا فرض ہے واجب بھی ہے اس کا بعض حصہ, اس کو اگر آپ نہیں پڑھنا سیکھے ویسے ہی آپ نے بس دیکھ دیکھ کے سن سن کے اس کو پڑھنا شروع کر دیا, باقاعدہ اس کا علم حاصل نہیں کیا, تو دعوت اسلامی قرآن پاک بھی پڑھاتی ہے. آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں حصہ لیجئے. آپ اگر کسی جگہ جا کر نہیں سیکھ سکتے, مشکل ہو رہی ہے, آپ کو وقت نہیں مل پا رہا یا آپ کے ہاں میسر نہیں ہے ایسے مواقع, تو آپ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ آن لائن جو کہ انٹرنیٹ کے ذریعے تعلیم مہیا کرتا ہے آپ اس پر رابطہ کیجئے, انشاءاللہ عزوجل آپ کو کوئی نہ کوئی صورت بن جائے گی اور انشاءاللہ آپ یہ علوم سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, بالخصوص جو فرائض و واجبات ہیں کہ جن کا ادا کرنا ضروری ہے, اولاً ان کا علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سوالات میسج کے ذریعے بھی ہم سے پوچھے جا رہے ہیں, چار رکعت والی نماز ہے اور دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا بھول گیا تو اور نماز آگے مکمل کر لی, تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟
4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں
التحیات میں نہیں بیٹھا, تیسری رکعت پڑھ لی, چوتھی پڑھ لی,
اب کیا کریں؟ اس میں یہ ہے کہ 4 رکعت والی جو نماز ہوتی ہے اس میں دوسری رکعت پر بیٹھنا جس کو ہم قعدہ اولی کہتے ہیں, تو قعدہ اولی کرنا یہ واجب ہے, التحیات کا پڑھنا بھی واجب ہے. اگر کوئی بھولے سے التحیات پڑھے بغیر قعدہ اولی میں بیٹھے بغیر وہ کھڑا ہو جاتا ہے, تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ابھی وہ کھڑے ہونے کی پوزیشن اختیار کر رہا ہے, ٹھیک, مکمل کھڑا نہیں ہوا, تو اس کو حکم یہی کہ واپسی بیٹھ جائے التحیات پڑھے.
ٹھیک ہے, ٹھیک.
اور ایک صورت یہ کہ تیسری رکعت کے لیے باقاعدہ وہ کھڑا ہو چکا ہے تو اب اس کو حکم نہیں ہے کہ واپسی لوٹے, یہ تیسری رکعت کمپلیٹ کرے, چوتھی رکعت مکمل ادا کرے اور آخر میں سجدہ سہو اس کے اوپر لازم ہوگا, سجدہ سہو ادا کرنے سے اس کی نماز درست ہو جائے گی.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
مفتی صاحب نے پہلے بیان کیا ہے کہ کسی غیر اجنبی بچے یا کسی بچی نے ایک عورت کا دودھ پیا تو وہ دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی بن گئے, یا آج کل یہ بھی رواج ہے عورتوں میں کہ جب ایک بچہ 2 سال سے کم ہے تو اس کو دوبارہ حمل ہو جاتا ہے تو وہ عورت اس سے پہلے 2 سال سے کم بچے کو دودھ پلانا بند کر دیتی ہے, تو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائے کہ اس میں ہمارے لیے کیا حکم ہے اور کیسے ہونا چاہیے.
ہاں, تو اب اس میں یہ ہے کہ ایک عورت जिसके हाँ बच्चे की विलादत हुई और उसने उस बच्चे को दूध पिला रही है और 2 साल का अरसा भी नहीं हुआ, तो उस बच्चे को दूध पिलाना उसके लिए जायज है।
ठीक है।
अब यहाँ जो सवाल के अंदर ये है कि नए बच्चे की भी खुशखबरी आ गई, उम्मीद से हो गई औरत, तो इस सूरत में डॉक्टर हजरात वो आम तौर पे अब इस जो बच्चा मदर फीड पे था तो इसको कहा जाता है कि इस बच्चे को औरत अपना दूध ना पिलाए।
ठीक है।
तो शरी हवाले से नाजायज होने का हुक्म नहीं है।
ठीक है।
अगर वो बच्चा मदर फीड
2 साल
जारी रखता है 2 साल की मुद्दत तक भी, तो गुनाह नहीं है।
ठीक है।
अलबत्ता औरत की सेहत के हवाले से और जो हमल है उस हमल के हवाले से इस बच्चे को दूध कंटिन्यू पिलाना बसा औकात हमल को भी नुकसान पहुंचा सकता है, और तिब्बी हवाले से इस कंडीशन में जो औरत का दूध होता है तो ये इस दूध पीते बच्चे के लिए मुजर सेहत भी हो सकता है। तो इस हवाले से डॉक्टर हजरात मना करते हैं, तो ये मेडिकली एतबार से
उनसे मशवरा कर कर ही,
तो इस एतबार से मेडिकली तौर पे ये हुक्म है कि इस कंडीशन में औरत दूध ना पिलाए ताकि इस बच्चे को मुजर असरात इस दूध के ना पहुंचे। और अहादीस करीमा में भी कुछ इस तरह की रहनुमाई मिलती है कि हामिला औरत दूध पीते बच्चे को दूध ना पिलाए कि इससे वो दूध बच्चे को नुकसान भी जिस्मानी एतबार से पहुंचाता है। शरी हुक्म इस जाविये से कि अगर कोई पिलाती है 2 साल अभी उसकी उम्र नहीं हुई है और जरूरत के तहत उसको पिलाना पड़ रहा है तो गुनाह नहीं है।
ठीक है जी, जज़ाकअल्लाह। एक मज़ीद कॉल चलाइए मुफ्ती अनस साहब के लिए।
मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सवाल करने से मना फरमाया है वो किन सवाल से मना फरमाया है कि किसी दुनियादार से या किसी से सवाल ना किया जाए?
जी हुजूर, सवाल करने से जो मना किया गया है उससे क्या मुराद है, किन लोगों से सवाल करने से मना किया गया?
असल में अहादीस में तो मुतलकन ही सवाल करने से मना किया गया है। यही वजह है कि सहाबाए कराम तो अपना अगर सवारी के ऊपर बैठे हुए कोई कोरा भी नीचे गिर जाता था तो इसका भी नहीं सवाल करते थे कि यार ये मुझे पकड़ा दो।
ठीक है।
जिस तरह हम आमतौर पर छोटी मोटी चीज कहते हैं कि ये मुझे दे दो ये दे दो, तो सहाबा इकराम तो इतना भी सवाल नहीं करते थे कि गिरी हुई चीज अपनी ही उनकी किसी से कहें कि मुझे पकड़ा दो। तो ये अलल अमूम इससे मना किया गया, लेकिन उलमा इकराम ने इसका लुबे लुबाब जो कहते हैं जो खुलासा है वो ये निकाला है कि किसी ऐसे शख्स से जाकर मांगना कि जिससे उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है और उससे मांगना जिल्लत है, तो ऐसा सवाल करना शरअन जायज नहीं। जैसे किसी बंदे के पास जाकर कहना कि मेरी मदद कर दो और उसके साथ इसका कोई ताल्लुक भी नहीं है या दूर का सलाम दुआ है, तो ये सवाल है। हाँ, अगर कोई अपना दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है, हाल अहवाल से वो वाकिफ है और बंदे ने हाजत के वक्त उससे जाकर कोई अर्ज कर दी तो ये वो जिल्लत नहीं है। तो अलल अमूम तो इससे भी बचना चाहिए, लेकिन उलमा ने एक रहनुमाई दी कि ये नहीं कि हर जगह ही मांगना नजायज और हराम हो जाए। तो जिल्लत का पहलू है कि हर बंदा खुद समझ ले कि इसके आगे मेरा हाथ फैलाना, इससे मांगना क्या मुझे शर्मिंदगी का एहसास दिला रहा है या नहीं। अगर झिझक आ रही है मांगने में तो ये इस बात की दलील है कि इससे मांगना शरअन दुरुस्त नहीं है।
ठीक। अच्छा, कर्ज भी इस सवाल में शामिल है, जिससे भी मांगना शरअन दुरुस्त नहीं, तो ये कर्ज से मुतालिक है या मुतलकन मांगना है, ये मुझे दे दो कुछ ना कुछ बिला इवज के?
हाँ, ये भी जी जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि कर्ज का इसके साथ ताल्लुक नहीं है, क्योंकि कर्ज मांगने में जिल्लत नहीं होती।
ठीक है।
कर्ज जिससे भी मांगा जाता है तो वो उसको भी पता होता है कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, ये पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे। और कर्ज जो होता है ये वैसे भी सवाब है, और अहादीस की रोशनी में देखा जाए तो इसको किसी को सदका देने से ज्यादा सवाब कहा गया है कि कर्ज। तो कर्ज अमूमी तौर पर वो जिल्लत नहीं होती कि कर्ज बंदे आम तौर पर अपने जानने वालों के ही एक दायरे में रहकर मांगते हैं और वो भी बंदा झिझक नहीं महसूस करता कि मैं इससे कर्ज मांग रहा हूँ, तो वो पता होता है कि मैंने इसको वापस करना है और इसने मुझे देना है, तो इसका हुक्म नहीं है। ये है सवाल करना कि फ्री में कोई चीज मांगना किसी से, ये है सवाल।
ठीक है, ठीक है। तो हुजूर, जैसे अभी मुफ्ती साहब ने कर्ज से मुतालिक बताया कि देना एक सवाब का काम है, सदके से भी ज्यादा इसके फजाइल वगैरह बयान किए गए। एक शख्स है जिससे कर्ज मांगा जाता है, तो इसको तो जरूरत है, बेचारा मांगेगा और जब बहुत ज्यादा मजबूर होता है तो फिर कहीं भी बंदा हाथ फैला देता है कर्ज के लिए। कर्ज देने वाले का क्या रवैया है, चाहे वो कर्ज दे یا قرض نہ دے، جس سے بھی قرض مانگا گیا اس کا کیسا رویہ ہونا چاہیے، اس کے دل میں کیا ہونا چاہیے، اس کا بیہیو کیسا ہونا چاہیے، کیسے سامنے والے سے بات کرے، ہونا کیا چاہیے؟
دیکھیں، اگر کسی سے قرض مانگا جا رہا ہے تو مانگنے والے کی ضرورت کے پیش نظر دیکھیں کہ اس کو واقعتا ضرورت ہے، اور دینے والے کے پاس بھی آسائش ہے،
ٹھیک ہے،
کہ وہ گنجائش ہے، دے سکتا ہے، تو ایک مسلمان کی اس مصیبت میں کام آنا چاہیے، ثواب ہے، اور اس میں یہ بھی فضیلت ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی سے کوئی قرض لیا گیا اور ٹائم پیریڈ طے کر لیا کہ 6 مہینے میں 2 مہینے میں وہ ادا کر دے گا،
ٹھیک ہے،
وہ یہ 2 مہینے کا ٹائم گزر چکا ہے، تو اب جتنے دن وہ تاخیر کرے گا تو جتنی رقم قرض کے طور پہ کسی کو دی ہے روزانہ اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملتا رہے گا.
سبحان اللہ.
امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی لوگوں کو
قرض
دیا کرتے تھے، اور قرض دینے کے پیش نظر یہی تھا کہ لوٹانے والے تو کم ہی لوگ ہوتے ہیں،
پوچھتے بھی نہیں تھے،
ٹھیک ہے، واپسی جواب بھی نہیں دیتے تھے کہ اب تھوڑا ٹائم بڑھا دیں، وہ پلٹنے کر آنے والے کچھ لوگ کم ہی ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو اس حوالے سے اعلی حضرت علیہ رحمٰ اسی نیت سے کہ وہ دے گا تو واپسی مل جائے گا، اور اگر نہیں دے گا تو روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملتا رہے گا، تو یوں قرض دینے والے کو یہ فضیلتیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے. قرض اگر کوئی معاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، معاف کر دے یا مہلت دے دے، جیسے جو ٹائم پیریڈ طے ہوا تھا وہ اس ٹائم پہ اس کے پاس ارینج نہیں ہو پایا تو مہلت دے دے 1 مہینے،
دینا تو پھر بھی نہیں، اگر خوشی سے مہلت دے گا تو ثواب بھی ملے گا.
اس میں یہی ہے کہ بہت پیاری فضیلت ہے عرش مولا کا سایہ، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نصیب کرے گا ان لوگوں میں یہ افراد بھی شامل ہیں جو لوگوں کو مہلت دے دیتے ہیں یا معاف کر دیتے ہیں اپنا حق، یعنی جو قرض وغیرہ ہے معاف کر دیتے ہیں یا ان کو مہلت دے دیتے ہیں، اور اس طرح کسی کی قرض دے کر مدد کرنا یہ باعث اجر و ثواب ایک عمل ہے. قرض ایک نیکی والا کام ہے ابتدان،
ٹھیک ہے،
اس کو عقد تبرع کہا جاتا ہے. تبرع کا معنی احسان، بھلائی، نیکی پر مشتمل کام. کہ قرض عام طور پہ وہی آدمی لیتا ہے کہ جو مجبور ہو، اور یوں آپ کے پاس گنجائش ہے تو اس کی مدد کریں، لیکن اگر نہیں ہے
دے نہیں سکتے
تو پھر اس میں آپ کو اختیار ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے قرض مانگنے آیا تو اب آپ کے اوپر لازم ہی ہو گیا کہ آپ مجھے قرض دے ہی دیں.
یہ بالفرض ہے، دے سکتا ہے لیکن نہیں دینا،
نہیں دے رہے تو یہ لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے،
ٹھیک ہے.
یا بس اوقات یہ ہوتا ہے قرض مانگنے والے کی روٹین ہے، اس سے قرض لیا اس کو بھی نہیں دے رہا، اس سے لیا اس کو بھی نہیں دے رہا. بعض اوقات ہوتے ہوئے بھی لوگ قرض واپس نہیں کر رہے ہوتے،
ٹھیک ہے.
تو جو اس طرح قرض کی رقم ادا کرنے کی قدرت ہونے کے باوجود پھر بھی وہ کہتے ہیں اس کو تو منا لیں گے، معاف کرا دیں گے، اور وہ قرض دینے والا تو جھٹ دے بھی دیتا ہے لیکن قرض ادا کرنے والا وہ واپسی نہیں کر رہا، اور بار بار مطالبہ کرنے کے باوجود بھی وہ اگلا ٹائم دے دیتا ہے. تو حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا گیا مطل الغنی ظلم، کہ جو غنی قرض کی ادائیگی کرنے کی حیثیت جس میں موجود ہے کہ وہ قرض دے سکتا ہے، غنی مالدار شخص، تو اس کا ٹال مٹولی کرنا یہ ظلم ہے، زیارتی ہے. تو بعض اوقات یہ قرض لینے والے آتے تو بڑے اس سے ہیں بالکل لجاجت کے ساتھ کہ مجھے دے دیں، بس میں آپ کو 6 مہینے میں دے دوں گا، بس تنخواہ ملتے ہی آپ کو سب سے پہلے آپ کو دے دوں گا، لیکن وہ 6 مہینے کے بعد 6 سال گزر جاتے ہیں لیکن وہ بندہ قرض ادا نہیں کر رہا ہوتا. تو بس اوقات دینے والے نے اپنا پیٹ کاٹ کے گویا کبھی کبھی دیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مجبور یعنی گویا مصیبت میں ڈال کے اگلے کی مدد کر دیتا ہے، لیکن قرض لینے والا اس احسان کو بھول جاتا ہے، اور ایک وقت یہ آتا ہے لے سکتا ہے تو لے کے دکھا.
یہ بھی ہوتا ہے.
اب وہ بیچارہ یہ کہتا ہے قیامت کے دن، پھر وہ بس اوقات بعض جملے ایسے ادا کر دیتے ہیں جو کفریہ بھی ہوتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، یعنی گویا قیامت کا کوئی خوف نہیں ہے، عذاب جہنم کا کوئی خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے. تو اس طرح کی سوچیں بس اوقات لوگوں کو ہوتی ہیں. بعض جملے اس میں کفر پر مشتمل ہوتے ہیں اور بعض کلمہ حرام پر مشتمل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. قرض کے حوالے سے اتنا ضرور ہے کہ قرض بلا وجہ نہیں لینا چاہیے. قرض کو قرض کہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ محبتوں کو کم کر دیتا ہے.
قرض کا یعنی معنی، ٹھیک ہے، یہ محبتوں کو کم بھی کر دیتا ہے.
جب تک حاجت نہ ہو قرض نہ لے. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ آپ کے پاس لایا جاتا تو پوچھتے اس پہ قرض ہے، اگر کہا جاتا کہ ہے تو اب کیش نے مال چھوڑا ہے، اگر چھوڑا ہے اس کے ذریعے اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے تو جنازہ پڑھاتے، یا کوئی اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ اس کی قرض کی ادائیگی میں کروں گا، آپ جنازہ پڑھاتے ہیں تو پھر پڑھاتے، اور اگر کوئی ذمہ داری نہ لیتا نہ مال و اسباب چھوڑا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، اسی ایک ذہن کو دیتے ہوئے کہ دنیا سے اس حال میں جانا کہ مرنے والے کے اوپر قرضہ ہو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، قرض بلا حاجت نہ لیا جائے، اگر لے لیں تو جیسے ہی ممکن ہو اس کو ادا کیا جائے، اور قرض دبانا تو یہ بہت ہی برا فعل ہے اور اس کو ناپسند کیا گیا ہے، شریعت میں اس کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ مفتی انس صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، میسج کے ذریعے سوال پوچھا گیا ہے، سوال یہ ہے کہ مجھے ڈیوٹی کے دوران آرام کرنے سے منع کیا گیا، سونے کی بالکل اجازت نہیں ہے، لیکن اگر میں سو بھی جاتا ہوں تو میرے کام میں فرق نہیں پڑتا، حرج لازم نہیں آتا، تو کیا اب میں سو جاؤں سونے کی اجازت مل جائے گی؟
نہیں، شرعی طور پر تو ڈیوٹی کے دوران سونا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
اور اعلی حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ جتنی دیر وہ سوئے گا اتنی اس کو کٹوتی کروانا پڑے گی، یعنی سمجھ لے کہ اتنی دیر وہ ڈیوٹی پر موجود ہی نہیں، اگرچہ وہ اپنی سیٹ پر ہی اس کیوں نہ سویا ہو، تو اتنی اس کو کٹوتی کروانا یہ لازم ہے۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کام نہیں ہے اور یا اپنے حصے کا دوسرے کو سپرد کام کر دیتے ہیں، وہ بھی ڈیوٹی پر موجود ہوتا ہے کہ یار یہ بھی تم دیکھتے رہنا کہ میں یہ تھوڑا آرام کر لوں، اور وہ سو جاتے ہیں، تو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اپنی ڈیوٹی کو پورے وقت کے اعتبار سے حاضر رہ کر پورے ٹائم کے ساتھ اور پورے ہوش کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اس میں آفس سے باہر چلے جانا یا سو جانا یہ درست نہیں ہے اور اس سے کٹوتی بھی ہوگی۔
ٹھیک ہے، اچھا مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے، تو آپ نے سونے کی صورت بیان فرمائی نا کہ سونا جب منع ہے تو سونے کی اجازت نہیں ہوگی، بعض ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ سوتا نہیں اس میں، مثال کے طور پہ کسی دروازے پر گیٹ کیپر ہے، چوکی دار ہے، کسی آفس کا پی این ہے، جو بھی ہے، اور اس کو باہر ہی بیٹھنا ہے دروازے کے، اور اس کا کام صرف یہ ہے کہ آنے جانے والوں کے حوالے سے اندر آفیسر کو اپنے صاحب کو بتانا ہے جا کر، یا فون انٹر کام کے ذریعے بتانا ہے کہ فلاں آیا ہے اس کو اندر بھیج دوں یا نہ بھیج دوں، بس اتنا کام ہے اس سے زیادہ نہیں، یا ایک دو مرتبہ اس کو چائے پیش کرنی ہے اور کوئی کام نہیں، اور بیٹھا ہوا ہے، تو کیا ایسی صورت میں کوئی کتاب وغیرہ پڑھ سکتا ہے کہ اس کو بیٹھنا ہی ہے، تو فارغ بیٹھنے سے اچھا کتاب پڑھتا رہے، مطالعہ بھی بڑھے گا اور علم دین بھی حاصل ہوگا، یا کوئی بھی کام کرتا ہے اس طرح کا جس سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟
جی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ فارغ بیٹھے سے اللہ کا ذکر بہتر ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن بعض نوکری ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کتاب بھی پڑھ رہا ہوگا تو اس میں بھی خطر ہے، جیسے کہ ایک خاص آفس ہے وہاں یہ کتاب پڑھنے کی طرف اس کا دھیان ہے، تو کوئی ہو سکتا ہے ایمرجنسی کوئی بندہ ڈائریکٹ اندر آ جائے یا کوئی اور کوئی واردات ڈالنے کی کوشش کرے، تو یہاں خطرہ ہے۔ ہاں اگر کوئی سیف سائڈ ہے اور ڈیوٹی کے دوران کوئی بھی کام نہیں ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، تو تسبیح پڑھ لے یا ذکر کر لے یا کوئی کتاب پڑھ لے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اور بہتر یہ کہ مالک سے اجازت ہی لے لے کہ بھائی مجھے بیٹھنا ہے تو مجھے آپ اجازت دے دیں، تاکہ شرعی طور پر کسی طرح کی کوئی قباحت باقی نہ رہے۔ ایک کال مفتی انس صاحب ہی کے لیے لیتے ہیں، جی چلائیے۔
مجھے سوال یہ پوچھنا ہے کہ نماز باجماعت جو مسجد میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فرض کی، اب سنت اور وتر یہ جب ہم گھر میں آ کے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی گناہ والی بات تو نہیں ہے نا، یہ شریعت کے مطابق ہے؟
جی حضور،
اصل تو سنت طریقہ جو پسندیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حدیث پاک میں کہا گیا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اس کی شرح میں علماء نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں بھی کچھ عبادت کرو، نفل وغیرہ گھر میں پڑھو، تو فرض جو ہے یہ تو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ واجب ہے، بلا وجہ اس کا ترک جائز نہیں ہے۔ اور جو سنتیں ہیں پہلی یا بعد والی، اس میں تو سنت اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ سنتیں بندہ اپنے گھر میں پڑھ کر پھر جماعت میں شامل ہو، اور جب جماعت کے بعد کی سنتیں ہیں ان کو بھی واپس گھر آ کر پڑھے۔ ہاں اگر یہ صورتحال ہے کہ سنتیں گھر آ کر پڑھے گا تو درمیان میں لوگوں سے گفتگو کرنی پڑے گی یا گھر میں لیٹ ہو جائے گی، جاتے کوئی دیگر کاموں میں مصروف ہو جائے گا، تو اس صورت میں افضل یہی ہے کہ وہ مسجد میں ہی پڑھ لے۔
ٹھیک ہے،
لیکن جو پہلی سنتے ہیں وہ کوشش کرے کہ گھر میں ہی پڑھے
صحیح.
اور بقیہ جو سنتے ہیں وہ چاہے تو مسجد میں پڑھ لے, لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر کوئی ذوق ہوگا, خوشو خوشو قائم رہے گا, کوئی کلام بھی بلا وجہ نہیں کرنا پڑے گا, تو پھر اپنے گھر میں بھی بقیہ جا کر پڑھے تو یہی بہتر ہے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. حضور گھر میں نماز پڑھنے کے حوالے سے نا, بعض لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں, یا کوئی گھر میں کوئی محفل ہو گئی, قرآن خوانی ہوئی یا کچھ اور ہوا تو اس دن گھر میں جماعت کروا لی, یا اکثر گھر میں نماز یوں پڑھتے ہیں کہ ہمارے بچے دیکھ کر نا وہ ترغیب حاصل کریں گے, تو اس نظریے سے جماعت چھوڑ دے, نماز پڑھنے نہ جائے,
کر کے جماعت
کوئی اور وجہ نہ ہو.
جماعت جو واجب ہوتی ہے مسجد کی, اگر اس کے ترک کے تقریباً 20 آزار یا عام طور پہ بہاری شریعت میں اور کتب فقہ میں کم و بیش اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تو یہ بیان کیے گئے ہیں, تو ان میں کوئی عذر ہم نے ایسا نہیں پڑھا جو آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے, تاکہ بچے بھی ہماری نماز سے نماز پڑھنا سیکھیں. تو بچوں کو نماز سکھانا کوئی مشکل نہیں ہے, آپ صلاۃ الاوابین, اشراق الفجر, یا ویسے ہی نماز نفل آپ گھر میں پڑھیں اور بچوں کو اپنے ساتھ مصلی بچھا کے ان کو بھی نماز سکھائیں, اس طرح بھی بچوں کو نماز سکھائی جا سکتی ہے. یا محفل نعت گھر میں کروائی ہے اور دور دراز سے نعت خواں حضرات کو بھی بلایا ہے, یا گھر میں بسا اوقات قرآن خوانی بھی کروائی جاتی ہے, تو اب نماز کا ٹائم ہو گیا تو اب آسانی اسی میں سمجھتے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھی جائے گی, ایک برکت ہوگی, جماعت کے ساتھ نماز پڑھی گئی ہے. یقیناً نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جب نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو رحمت کے سائے میں ہے, گھر میں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا کام کر رہے ہوں کہ جس سے کسی گناہ کا بھی ارتکاب کر رہے ہوں, کوئی واجب بھی چھوٹ رہا ہو. تو اس موقع پر جہاں مسجد کی جماعت واجب ہو اور کوئی جماعت ترک کرنے کا کوئی عذر نہ ہو, تو بلا عذر شریک یوں گھروں پر ہی جماعت کا اہتمام کرنا یہ جائز نہیں ہے.
اچھا, ایک اس کا دوسرا بھی رخ ہے کہ بعض لوگ مسجد میں نماز پڑھنے چاہتے ہیں اور بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں, اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ یہ جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں, مسجد میں جایا تو یہ ایک نظریہ ہے, یہ بھی لوگ ہیں. اب اس کے نظارے خاص طور پر جمعۃ المبارک کی نماز میں یا تراویح کے اندر یا اس طرح کے مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ کرتے ہیں لوگ.
لیکن بچوں کو مسجد میں لانے کے حوالے سے یہ طے ہے, احادیث کریمہ سے بالکل واضح ہے کہ جو شور شرابہ کرنے والے بچے ہیں ان کو مسجد میں لانے سے خود حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے کہ وہ مسجد کی بے ادبی کرتے ہیں. ٹھیک, تو جب بچوں کو لانے, ایسے بچے جو شور شرابہ کرتے ہیں, یہ خود والد جو بچوں کے ہیں ان کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بسا اوقات بچہ کتنا شور مچا رہا ہوتا ہے, اس کو چپ چپ کروا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ شور مچا رہا ہوتا ہے,
کوئی ڈانٹ بھی دیتا ہے.
تو یہ جو والد ہے ان کو خود آئیڈیا اور اندازہ ہوگا کہ یہ شور کرنے والا بچہ ہے تو اس کو مسجد میں لانا ویسے ہی حدیث میں منع ہے.
صحیح,
تو میں آپ ہم میں کیا ہمت ہے کہ کسی کو مسجد میں آنے سے منع کریں, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی جن افراد کو منع کیا ان میں چھوٹے بچے, نا سمجھ چھوٹے بچے. اچھا, بعض بچے سمجھدار ہوتے ہیں, 7 سال کی عمر یہ سمجھدار بچوں کی ہوتی ہے, تو 7 سال کی عمر میں بھی بعض بچے وہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں, تو اب یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. بعض بہت سنجیدہ اور نماز کا اہتمام کرنے والے, نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنے والے بھی بچے ہوتے ہیں جو شور شرابہ نہیں کرتے, بالکل
سمجھ ہوتی ہے مسجد کے آداب جانتے ہیں,
ایسے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آئیں.
صحیح,
اور ان کو پھر یہ بھی طریقہ بتائیں کہ آپ نے کھڑا کہاں ہونا ہے,
کہاں بنے گی آپ کی.
تو اب یہ ہے کہ بچوں کے حوالے سے ان کی صف کہاں بننی ہوتی ہے, تو احادیث کریمہ میں اس کی پوری ایک تربیت فرمائی گئی ہے, تو ان میں یہ ہے کہ مردوں کی صفیں آگے بنیں گی اور بچوں کی صفیں پیچھے بنیں گی. اب زبردستی کہ نہیں میرا بچہ میرے برابر میں ہی کھڑا ہو,
کونے پہ بلے کھڑا کر دیں,
تو کونے میں اگر کسی بڑے آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ بنتی ہے تو اب اپنے بچے کو وہاں کھڑا نہ کریں.
صحیح,
اس کی صف پیچھے بنے گی. اب یہ اس میں بعض لوگ الجھ جاتے ہیں, نہیں بچے اگر ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو نماز پڑھیں گے کیسے, سیکھیں گے کیسے,
یہ گم جائیں گے.
ہاں, یہ بھی ڈر ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ ایسے موقع پر ایسے چھوٹے بچوں کو لائیں ہی نہ کہ وہ گم ہو جائیں.
ٹھیک ہے,
گم وہی بچے ہوں گے جو مسجد کے اندر راؤنڈ لگاتے رہتے ہیں, گھومتے رہتے ہیں, کبھی مسجد کے ایک گیٹ سے نکل کر, تو ایسے بچوں کو آپ لائیں ہی نہیں.
صحیح,
اگر سمجھدار بچے ہیں جو آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے, جہاں بٹھائیں گے, جہاں نماز پڑھنے کا کہیں گے وہیں پڑھتے ہیں, تو ایسے بچوں کو بالکل آپ مسجد نہ لا سکتے ہیں سمجھدار.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مسجد کے بھی احکام ہے, ایک تو ہے نا مسجد میں ہم عبادت کرنے جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, محافل ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، ان کو سننے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو عمارت ہے، چار دیواری ہے مسجد کی، صحن ہے، چھت ہے، اس کے بھی بہت سارے شرعی احکام ہیں جو کہ ہر اس شخص کو جو مسجد میں جاتا ہے، جس کو جانا چاہیے، اس کو سیکھنا ضروری ہے. تو ان کو بھی سیکھنے کی کوشش کیجیے. جو جو مسجد میں جاتا ہے اس کو چاہیے کہ جیسے بن پڑے ان مسائل کو سیکھے، سمجھے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ ہمارے سلسلے میں، جہاں ہم سلسلہ کر رہے ہیں اسٹوڈیو میں، مرکزی جامعت المدینہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے طلبہ کرام بھی تشریف فرما ہوتے ہیں. سوال ان سے لیتے ہیں. جی،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب سے یہ سوال تھا، امام کے ساتھ اگر کوئی چار رکعت والی نماز میں شامل ہوتا ہے اور دوسری رکعت میں تشہد کے بعد وہ درود اور دعا بھی پڑھ لیتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جی حضور،
مقتدی کو حکم یہی ہے کہ قعدہ اولا جو ہے نا، تو چار رکعت والی نماز میں جو دو رکعت پر بیٹھنا یہ واجب ہے،
ٹھیک
ہے، اور اس موقع پر صرف اور صرف التحیات ہی پڑھے،
ٹھیک ہے،
درود شریف نہ پڑھے. تو اگر کسی مقتدی نے بھولے سے پڑھ لیا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہے، نہ مقتدی کی اس غلطی کی وجہ سے امام پہ کوئی چیز لازم ہوئی. تو لہذا یہ ہے کہ بھولے سے اگر ایسا ہوا تو نہ اس کی نماز پہ کوئی فرق آئے گا، نہ امام کی نماز پہ کوئی فرق آئے گا، کیونکہ امام سے کوئی واجب نہیں چھوٹا، ان کی نماز امام کی نماز کے تابع ہے. امام سے کوئی واجب نہیں چھوٹا اور نماز مکمل طور پہ ادا ہوئی تو مقتدی کی یہ غلطی امام کے تابع ہونے کی وجہ سے مطلب معافی کے درجے میں رکھی گئی ہے.
صحیح صحیح، ٹھیک،
نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے جی، نماز ہو جائے گی. ایک اور سوال انہیں طلبہ کرام سے لیتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جس شخص کے ذمے قضاء نمازیں ہوں اس کے لیے نوافل ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ نماز کی رقطوں میں جو نوافل ہیں اور اس کے علاوہ جو رات کے نوافل ہیں ان کے ادا کرنے کا، اس کو ادا کرنے چاہیے یا ان کی جگہ قضاء نمازیں اپنی دہرانی چاہیے؟
جی حضور،
جس کے ذمے قضاء نمازیں ہوں تو اس کے لیے حکم شرع یہی ہے کہ وہ عام نوافل، جیسے آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں نوافل پڑھوں،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، تو ان نوافل کی جگہ قضاء عمری ادا کریں.
صحیح.
اور وہ نوافل جیسے صلاۃ الاوابین ہیں، اشراق و چاشت ہیں، تہجد کی نماز ہے یا صلاۃ التسبیح ہے، باقاعدہ جن نمازوں کے اوقات نوافل کے مقرر ہیں یا جن کی خصوصی فضائل بیان کیے گئے ہیں، تو قضاء عمری اگر کسی کے ذمے ہے تو وہ نوافل کا اہتمام کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے.
اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ پریشان ہوتا ہے بندہ، مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، پھر رب کی یاد بھی آتی ہے، تو وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، نفل ہی پڑھ لے تو، حالانکہ اس پر قضاء ہوتی ہیں، ایسی صورت میں کیا کرے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، دعا مانگوں گا، اللہ تعالیٰ میری دعا سنے گا، قبول فرمائے گا، تو کیا یہ دیگر نمازیں نوافل پڑھنے کے بجائے قضاء پڑھ کر بھی ایسا کر سکتا ہے اس موقع پر، یا نفل ہی پڑھے، کیا کرے؟
نفل پڑھنا ناجائز نہیں ہے.
ناجائز نہیں ہے، ٹھیک ہے.
یعنی اگر کسی کے ذمے قضاء ہے تو اس کے ذمے، ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر نفل پڑھے گا تو ناجائز کام کر رہا ہے. یہ ہے کہ نفل لازم نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
فرض لازم ہے. جب آپ پڑھ ہی رہے ہو تو پہلے وہ کام کر لو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض سے تعلق،
جو آپ پر لازم کیا گیا تھا،
پہلے اس کی ادائیگی کر لیں. جب ان کی ادائیگی ہو جائے پھر نوافل کا اہتمام کریں. لیکن اگر کوئی نوافل کا اہتمام کرتا ہے تو وہ کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا،
ٹھیک ہے.
تو اب یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لو لگانی ہے اور بندہ گڑ گڑا رہا ہے، اپنی کوئی حاجت پیش کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر وہ صلاۃ الحاجت بھی پڑھ سکتا ہے.
یہ نماز کا نام ہے
صلاۃ الحاجت، یعنی اپنی کوئی بھی پریشانی ہے، آدمی اس پریشانی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اچھی طرح وضو کرے، دو رکعت نماز ادا کرے، جو بھی صورتیں اس کو پڑھنی ہے وہ پڑھے، دعا کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر اس کے بعد، تو الحمدللہ نماز کی برکت سے مسائل حل ہوتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ چاہے یہ صلاۃ الحاجت ادا کریں یا یہ اپنا پشیمانی اور شرمندگی کہ میرے اوپر اتنی اتنی نمازیں قضا باقی ہیں، اب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے اور قضا نمازوں کو ادا کرے، جو پریشانی آئی ہے ان کے حوالے سے دعا کریں، تو یہ بھی کر سکتا ہے
انشاءاللہ. صلاۃ الحاجات کا مفتی صاحب نے ترغیب دلائی، اس کا ارشاد فرمایا. اس کے جو پڑھنے کا طریقہ ہے، پڑھنی تو عام نماز ہی کی طرح ہے، لیکن اس کے اندر مزید کیا دعائیں اس کے بعد مانگنی ہے، اس کا مکمل طریقہ اگر آپ جاننا چاہیں تو مدنی پنج سورہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے، پنج سورے بازار میں ملتے ہیں کتابوں کی دکانوں پر کہ جن میں پانچ سورتیں عموماً ہوتی ہیں. اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ایک پنج سورہ مرتب کیا ہے کہ جس میں معروف سورتیں بھی موجود ہیں. ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ عزوجل علم دین کا ایک بہت بڑا خزانہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. جیسے یہ نوافل کے حوالے سے مفتی صاحب نے بتایا تو مختلف جو نوافل ہیں خاص مواقع پر پڑھے جانے والے نوافل ہیں وہ مدنی پنج سورے کا حصہ ہیں. صلاۃ الحاجات یہ نوافل ہی ہیں, ان کو سیکھنا چاہیں, ان کی معلومات حاصل کرنا چاہیں, ان کے اندر کیا کیا کرنا ہے, کیسے اس کے بعد دعا مانگنی ہے, وہ کون سی دعا ہے, اور حدیث پاک کے جس کے اندر اس کا تذکرہ آیا, یہ سب چیزیں انشاءاللہ آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائیں گی. اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے دعائیں ہوتی ہیں کہ انسان دعا کرنا چاہتا ہے, ایک تو یہ کہ اپنے دل سے جو دعا نکلے وہ مانگے, لیکن جو دعائیں معصورہ ہیں یا مختلف دعائیں ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. اسی طرح وظائف, وظیفہ کرنا چاہتے ہیں آپ کسی حوالے سے تو ایک وظائف کا ایک بہت بڑا خزانہ مدنی پنج سورہ کے اندر الحمدللہ موجود ہے. اس کے علاوہ بہت سارے معلوماتی مدنی پھول کہ جو ہمیں زندگی کے مختلف مواقع پر ہمیں فائدہ دیں, ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں, وہ بھی اس کتاب کے اندر موجود ہیں. بہت ہی پیاری کتاب ہے. عموماً میں عرض کرتا ہوں کہ چند کتابیں تو ہر گھر میں ہونی چاہیے جن میں امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام اور اسی طرح یہ کتاب مدنی پنج سورہ یہ بھی ہر گھر کا حصہ ہونا چاہیے. عورت مرد بچے بوڑھے سب کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ عزوجل بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے. ایک ہی کتاب میں بہت ساری چیزیں ملیں گی کہ جس کے لیے آپ کو بہت ساری کتابوں کی طرف شاید رجوع کرنا پڑتا, انشاءاللہ آپ کو اسی کتاب سے حاصل ہو جائیں گی. تو نیت فرما لیجئے, کوشش کیجئے. اگرچہ یہ کتاب آپ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن ناقص مشورہ ہے کہ آپ اس کتاب کو خرید بھی لیں. جیسے قرآن پاک گھر میں موجود ہوتا ہے تو یہ کتاب بھی گھر میں موجود ہونی چاہیے, کیونکہ ہر وقت ڈیوائس موجود ہو, ڈاؤن لوڈ شدہ چیز آپ کے پاس میں ہو, یہ ضروری نہیں. لوگ ڈاؤن لوڈ بھی کرتے ہیں لیکن میموری خالی بھی کرتے ہیں, تو ایسی چیزیں غائب بھی ہو جاتی ہیں. تو جو ضروری چیزیں ہیں, کتابیں ہیں, وہ آپ کے گھر میں موجود ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک بھی ڈاؤن لوڈ شدہ ہی ہو, آپ کے گھر میں اس کا نسخہ موجود ہی نہ ہو, تو یہ مناسب نہیں ہے. قرآن پاک کا نسخہ موجود ہوگا, دینی کتابیں موجود ہوں گی جو کہ ضرورت کی ہیں, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں الگ سے ہمیں حاصل ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. مفتی انس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید ایک کال ان کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
اگر دو جنازے ہو, ایک اسلامی بہن کا ہو دوسرا اسلامی بھائی کا ہو, تو دونوں کی کیا ایک ہی نماز جنازہ کی جماعت کروا سکتے ہیں؟ اگر ایک ہی نماز جنازہ کی جماعت کروا سکتے ہیں تو نماز جنازہ میں جو دعا پڑھیں گے وہ بالغ عورت کی پڑھیں گے یا بالغ مرد کی پڑھیں گے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے.
جی حضور.
اگر تو مرد عورت دونوں کا جنازہ اکٹھا پڑھنا ہے تو شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو رکھنے کی ترتیب ہے کہ اگر تو اس طرح سیدھا یعنی قبلے کی طرف ان کی چار پائیاں رکھنی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بہتر ہے کہ مرد جو ہے اس کو امام کے قریب رکھا جائے.
ٹھیک.
اور مرد کے بعد ایک لڑکی کو, اگر لڑکا ہو کوئی چھوٹی عمر کا, جیسے 10-12-13 سال کا لڑکا ہوتا ہے وہ ہو, اس کے بعد خنسا ہو جیسے ہجرا جسے کہا جاتا ہے وہ ہو, اس کے بعد عورت ہو, عورت کے بعد پھر مراحقہ عورت یعنی جو لڑکی ہو ابھی بلوغت کے قریب ہو, اس طرح ہو. اور یہ ترتیب ہے جنازہ رکھنے کی.
جبکہ سارے اس طرح کے موجود ہیں,
جہاں تک اعتبار ہے تو جو دعائیں جنازہ میں پڑھی جاتی ہے اس میں جی جی یہ بالکل یہ ہوں تو, اور جو دعا پڑھی جاتی ہے تو دعا میں تو نہ مذکر کے الفاظ ہیں نہ مؤنث کے, جو بالغوں کی دعا پڑھی جاتی ہے اس میں تو جو بھی ہوگا ان سب کے لیے یہ ایک ہی دعا کفایت کرے گی. ہاں اگر چھوٹے بچے ہیں نہ بالغ ہیں اور اس میں بچہ بھی ہے بچی بھی ہے تو اس کے جنازہ پڑھنے میں پھر یہ ہے کہ جو مذکر کے سیگے ہیں ان کو پڑھ لیا جائے, کہ عمومی طور پر بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ مذکر کے اندر مؤنث کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ اس سے بھی خطاب ہوتا ہے, جیسے یا ایہا الذین آمنو, تو اسی طرح دیگر کئی مواقع پر جب وہ سیگے بولے جاتے ہیں تو اس میں مردوں سے خطاب ہوتا ہے لیکن عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. اس لیے فتاوی نوریہ میں کہا گیا ہے کہ اگر بچہ بھی ہو بچی بھی ہو تو الگ الگ دعائیں پڑھنے سے یا عورتوں کی جو ہے مؤنث کی دعا پڑھنے سے بہتر ہے کہ مذکر کا جو ہے وہ سیگے اس سے دعا مانگ لی جائے تو وہ بھی کفایت کرے گی.
ٹھیک ہے جی. جیسے انہوں نے پوچھا کہ ایک مرد اور ایک عورت ہے، پھر آپ کے جواب کے مطابق پہلے مرد آئے گا اور پھر عورت آئے گی، ایسا ہی ہے حضور؟
جی جی بالکل
ٹھیک ہے، جزاک اللہ.
امام کے یعنی امام کے قریب پہلے مرد ہوگا، اگرچہ قبلے کے اعتبار سے عورت پہلے ہے.
ٹھیک ہے جی، ایک مزید کال چلائیے گا.
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ داڑھی کے متعلق، داڑھی کی حد گردن پر کہاں تک ہے؟ گھنڈی جو ہے وہ داڑھی میں شامل کرنی چاہیے یا وہ ختم کروانا چاہیے؟ دوسرا یہ ہے کہ حج کے لیے جو ہے وہ داڑھی کے اندر کلال کریں یا نہ کریں، کیونکہ بال داڑھی کے ٹوٹتے ہیں، سر بھی گنجا ہو چکا ہے. اس معاملے میں کچھ وضاحت چاہتا ہوں.
جی حضور، دو سوال ہیں داڑھی ہی سے متعلق ہیں.
پہلا سوال تو یہ ہے کہ داڑھی کی مقدار کتنی ہے؟
گردن کی طرف.
گردن کی طرف سے تو گردن کی طرف سے جو گلے کے اوپر جو بال اگے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ داڑھی میں شامل نہیں ہیں.
صحیح، گلے کے اوپر جو.
جی جی. اب یہ عام طور پہ یہ شاید یہ جو ابھری ہوئی ایک ہڈی ہوتی ہے،
جی جی،
تو یہ بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں کیا اس کے اوپر جو بال ہیں وہ بھی داڑھی میں شامل ہیں؟ تو وہ بھی داڑھی میں شامل نہیں ہیں.
ٹھیک ہے.
داڑھی میں جو بال شامل ہیں وہ یہ جو جبڑے کی ہڈی کہلاتی ہے، ہڈی یہاں اگر ہاتھ لگائیں گے تو ایک ہڈی ہے نا، تو ہڈی کے دائرے میں، ہڈی کے مقابل جو بال اگ رہے ہیں یہ داڑھی میں شامل ہے.
ٹھیک ہے.
اب اس ہڈی کے ادھر ایک نرم حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس حصے کے بال داڑھی میں شامل نہیں ہیں.
ٹھیک ہے.
لیکن اگر کوئی مسلسل خط بنواتا ہے
پھر بار بار آتے
ہیں، چونکہ وہ بال سخت آتے ہیں اور پھر اس کو چند دنوں میں الجھن ہوتی ہے، تو اس لیے اگر کوئی کٹواتا ہے تو گناہگار نہیں ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھیں، بعض لوگ خط بنواتے ہیں تو یہ جو داڑھی کے بال ہیں یہ پیچھے کی طرف لے آتے ہیں، یہاں سے پھر نائی بلیڈ مارتا ہے.
اوہو.
تو گویا یوں بلیڈ جب یوں لگتا ہے تو یہ داڑھی کے بال کبھی بھی ایک مٹھی نہیں ہوں گے.
صحیح.
تو جو بال جبڑے کی ہڈی پر، کان کی کن پٹی سے لے کے جبڑے کی ہڈی پر جو بال اگے ہوئے ہیں یہ داڑھی میں شامل ہے، اور ان بالوں کا ایک مٹھی کی مقدار ہونا واجب ہے.
ٹھیک ہے.
ایک مٹھی سے زائد ہو گئے تو اس کو کاٹنے کی اجازت ہے، اور اگر بہت زیادہ لمبے بال اگر کوئی رکھ رہا ہے تو یہ مکروہ عمل ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مٹھی سے زائد جو بال ہوتے تھے ان اضافی بالوں کا کاٹنا ثابت ہے. دوسرا جو ان کا سوال ہے کہ احرام کی حالت ہے تو اس حالت میں داڑھی کا خلال کیا جائے گا یا نہیں؟
وضو کرتے ہوئے
تو وضو کرتے ہوئے یہ اس بات کی احتیاط کی جائے گی کہ داڑھی کے بال نہ ٹوٹیں. تو اگر کوئی بال ٹوٹ جاتا ہے تو ایک بال اگر ٹوٹتا ہے تو ایک کھجور، دو ٹوٹے ہیں تو دو کھجوریں، تین ٹوٹے ہیں تو تین کھجوریں، یہ صدقہ کرے. اور اگر چار بال ٹوٹ گئے ہیں تو پھر ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہوتی ہے یہ صدقہ دینا لازم ہو.
اچھا، تو یہ تو حاجیوں کو،
تو اس حوالے سے حجاج کرام کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے.
حاجی سے مراد جو بھی احرام میں،
احرام کی
عمرے کی حالت میں، عمرے کے لیے
حالت میں جو بھی ہے اس کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ پتہ چلا یہ سر کھجا رہے ہیں، سر کھجانے میں دو بال ہاتھ میں آ گئے.
ٹھیک ہے.
تو اب ان کو دو،
اب یہ خلال کرے گا یا نہیں کرے گا؟
خلال جیسے یہ وضو جو کر رہے ہیں نا،
جی جی،
تو وضو کرنے میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ بال نہ ٹوٹیں. اگر بال الجھے ہوئے ہیں تو ان کو اسی حالت میں رہنے دیں.
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اور اگر تکلیف دے رہے ہیں تو اس کو اس احتیاط سے سلجھائیں کہ بال نہ ٹوٹیں. اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو اس صورت میں جو بیان کردہ جو طریقہ کار کفارے کی ادائیگی کا، تو اس کو مزید رفیق الحرمین میں تفصیلی طور پر دیکھ لیا جائے.
ٹھیک ہے.
جہاں پہ جرم اور کفارے کا ذکر آخر میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا ہے، تو اس کا بار بار مطالعہ کرتے رہنے سے توجہ بھی اس طرف رہے گی اور انشاءاللہ احرام کی خلاف ورزیوں سے بچنے کا ذہن بنتا رہے گا.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں مفتیان کرام کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جو کچھ سیکھا اس کو یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے، خود عمل کرنے، دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.